ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم محترم حاضر نوجوان حضرت اللہ مولانا خلیل الرحمان صاحب چشتی ناظم اللہ جماعت اہل سنت کراچی محترم محترم حضرت مولانا محمد کامران صاحب محترم جناب محمد الطاف صاحب صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب لاوی حسن احترام حضرات علماء کرام مشائخ اعظم ان سبوں کے نام لینا میرے لیے ممکن ہے خصوصی طور پر اس علاقے جناب کونسلر صاحب سرفراز احمد خان صاحب ملک محمد اشرف صاحب نائب ناظم موزدین علاقہ جن کا نام رکھنا لینا میں بھول گیا یا رہ گیا ممکن نہیں تو سب کے نام دیا جائے لائی سب تقریم حاضر سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ شاید مجمع میں غازی عبد القیوم صاحب کے کوئی عزیز ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے مگر ماشاء اللہ سرفراز احمد خان صاحب کیا رشتہ ان کا غازی عبد القیوم بتائیے ذرا کون سا ہر اسلم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ادھر آ جائے گا ماشاء اللہ اشتیاق صاحب کوئی مجھے عزیز ہیں آپ ہی آ جائیے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کریں آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں
تکبیر نعرہ رسالت امت رسول کے غلامی رسول میں
قبول ہے
نہ اس کے مصطفیٰ
زندگی قبول ہے.
ان کی مہربانی یہاں تک بھی دلا یہ اللہ کا کرم ہے. ان کے عیزہ صاحب اس محفل میں جو ہم نے غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے منعقد الحمدللہ ان حضرات کی جو ان کے عیزہ صاحب ہیں علماء کی اہل علاقہ کے موزدین کی سرپرستی میں یہ محفل الحمدللہ منعقد ہے. محترم حضرات میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بہت ہی زیادہ لمبی چوڑی یا شعلہ بیان کی تقریر کی آپ مجھ سے توقع مت رکھیے گا. میں اس محفل کے اجلاس کی اہمیت کے اعتبار سے اگرچہ میری طبیعت خراب ہے لیکن انشاءاللہ تا وقت مناسب میں آپ سے گفتگو کروں گا. سب سے پہلے تو آپ یہ دعا فرمائیں کہ غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند
فرمائیں،
ان کی قبر کو روشن
فرمائیں،
سلام اسلام کے سب سے ان کی قبر کو خواب کا حصہ کریں اور ناموں سے مصطفیٰ پر جو انہوں نے جان دی ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید کی برکتیں عطا
فرمائیں.
ضمن ایک مختصر دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کیجیے کہ جب تک ہمارا یہ جلسہ چل رہا ہے اس وقت تک بتی نہ جائے، جو پیغام آپ کو دینا ہوگا وہ رہ جائے گا. بڑی مشکلوں سے یہ اتنی بتی آئی ہے. بہرحال میں یہاں کے ڈی پی او جن سے میں نے رابطہ کیا، سٹی گورنمنٹ کے کارندوں سے میں نے رابطہ کیا، ڈی آئی جی آپریشن، ان سبوں نے اس بتی کے لیے کوشش کی جس سے ہمارا یہ جلسہ منعقد ہو گیا. میں ہوں سب کا اہل علاقے کی پولیس سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی مداخلت سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بتی بحال ہوئی اور جلسہ ہو رہا. علاقے کے ناظم نائب ناظم ان کا بھی مانگ ہوں. آپ کی جلد میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس معنی پر گستاخی ہوئی کہ آج خاطر ڈنمار کے اخبار میں شایا نہ صرف اس میں بلکہ یورپی ممالک 40 ایسے اخبارات اور ایسے جرائد جس میں یہ بات چھاپے گئے. اگرچہ یہ بات بہت پرانی ہے بھائی، میں نے کہہ دیا نا آپ کو ابھی آپ ادھر کر لو، ٹھیک ہے نا، میں اس سے بچتا ہوں تو مجھے آپ چھوڑ دیجیے آپ کی مہربانی، تاکہ میں آزادی سے تقریر کر سکوں. چونکہ ہمارے یہاں باہر کی دنیا سے لوگ واقف نہیں رہے، یہ بدترین خبر پہنچتے پہنچتے پاکستان تک ہمارے پاکستان میں ہمارے یورپ میں سب سے بڑا جلوس اہل سنت و جماعت کا لندن سے نکلا، برطانیہ میں سب سے بڑا جلوس نکلا، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ آپ اور ہم سب علماء نے مصطفیٰ یہ شرف ہمیں حاصل ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ جماعت اہل سنت کی اتنی بڑی ریلی نکلی کہ ایک سرا اس کا پلازا پہ تھا اور دوسرا کمزور ایمان مسجد پر. ٹی وی سی لندن نے کہا کہ یہ 10 لاکھ کا مجمع تھا، ملین مارچ کا پہلے سننا تو جمع لوگ ملین مارچ کرتے ہیں، تو ہم نے ایک جلسے میں کہا یہ تو ہم کہیں گے ملین مارچ تھا، جس نے دیکھا وہ جلسہ آپ دیکھیے سبھی سب نظر آ گئے اسٹیج سے جناح صاحب کے مزار تھا، اور اس کے بعد وہ پورا روڈ کمزور ایمان جس کو بہت بری بات ہے گرو مندر کہتے ہیں اس کا نام بابری چوپڑا، اس سے آگے تک مجمع لوگوں نے بھی کام نہیں مارچ کریں، انہوں نے بھی جلوس نکالا، ان کا حق ہے ان کو نکالنا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے وقت نے ترقی کی ہے تو ملین بھی کچھ چھوٹا ہو گیا، غالباً ہم نے ملین نام رکھ دیا 20,000 کا، یا 40,000 کا نام رکھ دیا ہوں ملین تو اس کو بھی لوگ ملین نماز کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کا ملین نماز ہوا، ساری دنیا میں اس کی شہرت ہوئی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس مجمع نے نہ کسی پر پتھر پھینکا، نہ مجمع پہ کوئی کسی نے پتھر پھینکا، اتنا امن و امان کے ساتھ عزیزان گرامی یہ ہماری ریلی اور یہ جلسہ کے احتجاجی ہوا. مسئلہ کیا؟
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جماعت اہل سنت پاکستان.
یہ سارا کام ہوا وہاں. میں اور آپ کیا ڈنمارک جا سکتے ہیں؟ کیا یورپ جا کر کے ان کو سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی طرح کے احتجاج ہوئے گی اور جلسے کے ذریعے سے اپنا غم اور غصہ مسلمان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری اس رویے سے مسلمان ناخوش ہیں، تمہیں معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. یہ باتیں بھی محض سیاسی ہیں. ہمیں توبہ کا فائدہ یہ ہوگا اگر حضور کی شان میں گستاخی کی اور توبہ نہ کرے اور قتل کر دیا جائے تو بالکل جیسے کتے کو گڑے میں ڈال کر بند کرتے ہیں اس کو ایسے گڑے میں ڈال دیا جائے. اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کا اثر یہ ہوگا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ اسلام قاضی یا عدالت اس کے قتل کرنے کا حکم دے، اور اس کے بعد میں وہ اس سے پہلے توبہ کر لے اسے غسل دیا جائے گا، اس کے نماز جنازہ ہوگا، مسلمان کے قبرستان میں دفن ہوگا، اور اعلی حضرت امام علیہ سنت فاضل کرے گی. بہت ہی طویل کلام کر کے اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کے بعد قتل ہو تو ابدی عذاب سے بچ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے گا. توبہ کا یہ فائدہ ہوگا مگر قتل ضرور کیا جائے گا. اب میں فرض کرتا ہوں جو ایک مہذب زبان ہے، کوئی آدمی قتل کرے، کوئی آدمی گستاخی کرے کہ میں قتل کروں گا، آپ قتل کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے، قانون کے مطابق اسے پکڑ کر تھانے لے جائیں، دوائی محسوس کریں گے، اس کو اسے گوانا یہ بات جان، اور اس کے بعد اس کے خلاف 295C کا پرچہ جس کو ہم کہتے ہیں ایف آئی آر کٹانا. الحمدللہ ہماری کیا پاکستان بننے کے بعد 85 تک تعزیر پاکستان میں جو شخص نبی کی گستاخی کرے یا حضور کی گستاخی کرے اس کی سزا سزائے موت نہیں تھی، عمر قید. عمر قید کا مطلب کہ 14 سال، 14 سال کا مطلب 7 سال، اس میں ریلیز آ جائے تو 10 دن، 15 دن، مہینہ، 14 اگست، 23 مارچ، 6 مہینے کم، 2 مہینے کم، نتیجتاً 6-8 برس میں آدمی چھوٹ جاتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا آپ اس علاقے سے میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن کروایا، ظاہر ہے اتنا وقت ہو گیا کہ بالکل جو چھوٹے بچے وہ اب جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے. ہو سکتا ہے لوگ کہ کہیں مولانا آپ نے یہ روڈ نہیں بنایا، نوکریاں نہیں ملی، مسائل حل نہیں ہوئے، یہ ہو سکتا کہ کہہ سکتے، مگر اس کا ثواب آپ کو ملے گا کہ 85 کی اسمبلی میں ہم نے جا کر جو آپ کی نمائندگی کر رہے یہ بھی ہم نے پیش کیا کہ جو شخص حضور کی گستاخی کرے اس کی سزا سزائے موت ہونا چاہیے. تو کیا ہوا؟ پاکستان کے قانون نے تعزیرات پاکستان میں 295A(b) یہ پہلے سے موجود تھی، سی کا اضافہ الحمدللہ ہم لوگوں نے کرایا. جو
نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہے، ہر حالت میں اس کو سزا موت دی جائے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں مختلف حکومتیں آئیں، انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، مگر علماء اہل سنت ڈٹ گئے. نواز شریف کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، خود پرویز مشرف صاحب کے دور میں بڑی قوتیں اوپر سے آئیں، انہوں نے کہا کہ یہ شاید عیسائیوں کے لیے یہ دفعہ ہے، یہودیوں کے لیے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہا، چاہے اس کا نام عبد الرحمان ہو، عبد الجبار ہو، عبد الرحیم، وہ بھی اگر اس جرم کا ارتکاب کرے اور اگر ثابت ہو جائے تو اس کو بھی سزائیں موت دی جائے. یہ صرف عیسائی کے لیے نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، اگر آپ روز اخبار پڑھتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا
عیسائیوں نے اسے اپنا مسئلہ سمجھ لیا. عیسائیوں کو سزا دینے کے لیے یہ 295C. آپ کو یاد ہوگا کہ عیسائیوں نے ایک اسلام آباد میں اجتماع کیا. لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بعض چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً کیا ہے اب غور دیجیے, کبھی اگر آپ شارہ فیصل یا ایم اے جینا روڈ پر گھومیں تو آپ کو بعض بورڈ جو ہے سائن بورڈ یہ الٹے نظر آئے. بھائی ہم نے پوچھا یہ الٹا لگانے کا کیا فائدہ, کہ صاحب یہ بورڈ اگر الٹا ہو تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے, تو لوگوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہیں, سیدھا بورڈ لگاؤ تو سیدھے ہی گزر جاتے ہیں. توجہ کے لیے ہے اس قسم کا. عیسائیوں نے بھرپور مظاہرہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے, اور ایک پادری وہاں آیا, اس نے اپنی پوری دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے کیا دیا, اپنے جو ان کا وہ چپا ہوتا اس میں وہ پستول رکھ کر کے لایا, اس نے تبھی کی 295C کے خلاف سارے عیسائیوں کو ابھارا اور یہ بتایا کہ یہ دفعہ ہمارے لیے یہ ہم پر الزام لگایا جائے گا, ہم نے حضور کی گستاخی. تقریب کرتے 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 اس نے جیب میں سے پستول نکالی اور اپنی کنپٹی میں رکھ کر فائل کر کے اور اس نے خودکشی کر لی. بس یہ کرنا تھا, ساری دنیا مدم ہو گیا. اوفو عیسائی پادری نے خودکشی کر لی سپریم کورٹ کے سامنے اسلام آباد. امریکہ بھی چیفا, برطانیہ بھی چیفا کہ یہ دفاع ختم ہونا چاہیے. میں باضابطہ یہ ثابت کر سکتا کہ برطانیہ میں کوئی شخص اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی سزائیں موت. یہ دیکھو کہ ان کے قانون موجود ہے. اسی طرح امریکہ میں چونکہ وہاں صوبے اتنے مضبوط ہیں, امریکہ یونائیٹڈ اسٹیٹ, کسی صوبے میں سزائیں موت ہے کسی صوبے میں سزائیں موت نہیں, یہ قتل کے ساتھ ہی. واشنگٹن میں کوئی آدمی قتل کر دے سزائیں موت نہیں, ہیوسٹن میں کوئی آدمی کسی قتل کر دے تو سزائیں موت. پورے امریکہ میں کوئی اسلحہ بغیر لائسنس کے نہیں رکھ سکتے. آپ ورجینیا کے اسٹیٹ ہے بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھ. معصوموں کے اپنے اپنے الگ قانون ہیں, ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کے یہاں یہ سزائیں موجود ہیں عزیزان گرامی, کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. تو ہمارے یہاں اگر اس کی سزا موت ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو عیسائی کیوں چیخ رہے ہیں, یہودی کیوں چیخ رہے ہیں؟ یہ ہمارا پاکستان ہے اور اس میں یہ اور اس میں یہ کہ سزا سنائی گئی. یہ نہیں کہ جس نے حضور کی گستاخی کی ان کو سزا موت پنجاب ہائی کورٹ نے سنائی, مگر انہوں نے کہہ دیا میں نام نہیں لیتا. اس زمانے کی حکومت نے سپریم کورٹ میں اس کی اپیل کی, سپریم کورٹ نے اپیل کو منظور کر لیا, انہیں ضمانت پر رہا کر دیا. یہ دونوں عیسائی جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی یہ سپریم کورٹ سے رہائی پانے کے بعد سیدھے جناب اسلام آباد یا لاہور ایئرپورٹ گئے. پہلے سے سارے انتظامات تھے, ان کو فوراً یوروپ بھیج دیا گیا اور جرمن نے ان کو نیشنلٹی دے دی, اس لیے سپریم کورٹ سے ان کو سزا نہیں ملی. گورنمنٹ اس کو ایگزٹ اس میں نہیں ڈالا بلکہ حکومت کے کہنے پر ان دونوں کو فرار کر دیا گیا, لیکن پنجاب ہائی کورٹ نے 295C پر انہیں سزائیں موت سنا دی. اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ حکومت اگر سزا نہ دے, حکومت اگر جمع مردی نہ دکھائے, حکومت جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر اس کو خود ہی پھر سزائے موت دے دیتا اگر حکومت اس میں تصاول بنے. مثلا پاکستان کا کیس, ایک شخص تھا اس کا نام تھا سید یوسف علی, آرمی کا ملازم ریٹائرڈ غالباً کرنل. اس شخص نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی, پنجاب ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا اور یہ اس کی ویڈیو, اس کا وصیت نامہ اللہ کی شان میں گستاخی, حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی, یہ ہمارے ریکارڈ میں اب بھی موجود. کم سے کم 6 گھنٹے کی ویڈیو مختلف تقریروں کے ہمارے پاس موجود. اس کو کیا ہوا؟ پنجاب ہائی کورٹ میں مقدمہ ہوا, جیل بھیج دیا گیا. مقدمے کی سماعت پھیر پھیر جیسے مقدمے میں ہوتا ہے لا اطلاعی اتنی لمبی ہوئی کہ شبہ یہ ہوا کہ شاید یہ چھوٹ جائے گا. اب کیا ہوا؟ جب یہ توقع ہوئی کہ شاید حکومت اسے سزا نہیں دے گی یہ چھوٹ جائے گا, اب دیکھیے پھر کیا ہوا, کوئی ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کوئی معمولی سا جرم کر کے جیل چلا گیا, معمولی سا کوئی جرم کیا اس نے اور جیل چلا گیا, اور جیل میں جو سہولتیں ہمارے پاکستان میں ہیں وہ کسی جیل میں نہیں, ہمارے پولیس والے یہاں موجود ہیں, ان کا تو قصور نہیں, جیل چرس آپ کو جیل میں مل جائے گی, آپ کو شراب جیل میں مل جائے گی, جو آپ پسند کریں وہ سب آپ کو جیل میں مل جائے گی. تو اس نے کیا کیا, بڑی حکمت سے جیل میں پستول منگوا لی, پستول بھر کے اپنے پاس رکھ اور سید یوسف علی نامی ملزم کے بیرک میں چلا گیا اور بات کرنے کے بعد اس نے بیرک میں جا کر اس کو شوٹ کر دیا. دیکھا آپ نے کیا مطلب ہوا, اگر حکومت اس میں سستی برتے تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے. یہ جو موجودہ واقعہ ہے غازی عبد القیوم ان کے رب, یہ بتا دوں میں آپ جو اس جلوس میں شامل تھے, آپ میں سے تک بہت مشکل ہے کہ کوئی ان کے جلوس میں ہوگا, اس لیے کہ یہ واقعہ ہے 1933 کا, جہاں تک مجھے یاد 1933 کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا نتھو رام حضور کی شان میں گستاخی کی, ایک کتاب لکھی, یہ مقدمہ چلا, انگریز کا فوج تھا, یہ چل رہا, چلنے کے بعد کیا ہوا کہ انگریز کے کورٹ میں اس کو سزا دی گئی, وہ سزا کیا تھی, کچھ جرمانہ اور ایک سال کی سزا, یہ اس کو نتھو رام اس کا نام تھا, یہ سزا اسے دی گئی. سزا دینے کے بعد کیا ہوا, سزا سنانے کے بعد سارے ہندو جمع ہوئے, جتنے بھی دھوتی پرتا سارے کے سارے جمع ہو گئے, مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم لوگ جنگ کے وقت میں کہتے تھے ہندوؤں سے, ارے ہندوؤں گائے جو ہے وہ تمہارا خدا, ہماری فضا جس کے خدا کو ہم سپا کر کے کھا جائیں تو بدلوں کا تیار کرے, وہ مسلمانوں کے مقابلے میں انگریز کی حکومت تھی, مسلمان بے بس تھے, اس کی اپیل جو ہے وہ کورٹ نے منظور کر لی, نتھو رام اس کی سزا کے خلاف یہ اپیل منظور کر لی. اپیل منظور کرنے کے بعد جو اس کی اپیل کی سماعت ہو رہی ہے, یعنی یہ کہ جرمانہ بھی ختم ہو جائے, ایک سال کی سزا بھی ختم ہو جائے, یہ پورا پروگرام کورٹ میں اور ہندو مسلم سے وہ کورٹ پورا بھرا ہوا, کھچاکھچ بھرا ہوا. غازی عبد القیوم کو پتا لگا, اسے پتا لگا کہ کوئی شخص جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اور آج اس کی پیشی پر وہ خود بھی موجود ہے, اور ہندو مسلمانوں سے پورے کورٹ, اس کو عدالت تو نہیں کہیں گے, اگر اس کی کہاں عدالت ہوتی, کم وقت, وہ تو ہم سب سے مظالم کرنے کے لیے آئے, عدل کرنے کے لیے کا بات, کورٹ میں جمع ہو. غازی عبد القیوم نے اپنے پاس چاقو یا چھری محفوظ کر لیا, لوگوں سے پوچھا کہ اس میں نتھو رام کون, اب یہ کس نے لکھا, کس نے کہا, حکیم محمد رمضان علی صاحب, اس وقت ان کی عمر تھی 13 سال اور آج ان کی عمر ہے تقریباً 46 سال, سندھ میں رہتے ہیں, سنجوروں میں مقام, بہت مشہور ترین ہے, مودی سے اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے اس وقت بھی موجود ہیں, اور ان کے ٹیلی فون کا نمبر اب بھی میرے پاس اسٹیج میں موجود ہے, کوئی اگر ان سے رابطہ کرنا چاہے تو ان کا ٹیلی فون نمبر بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. ابھی کوئی 1-2 مہینے ہوئے ان کا ٹیلی فون لگا, تو انہوں نے ٹیلی فون کر کے مجھے نمبر دیا کہ میرے یہاں ٹیلی فون لگ گیا, یہ نمبر جب وہ کراچی آتے میرے یہاں پھیلتے. یہ ساری باتیں میں نے ان سے سنی اور انہوں نے اپنی کتاب مادن اخلاق اس نے غازی عبد القیوم پر 7 صفحے نقل فرمائے. یہ میں ان سے براہ راست سن کر آپ سے باتیں بتا رہا ہوں. کہنے لگے غازی عبد القیوم اتفاق دیکھیے کہ نتھو رام کے برابر والی نشست خالی, اس نے پوچھا کہ نتھو رام کون, یہ فلا آدمی, تو غازی عبد القیوم اس کے برابر میں جا کر کے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد میں جب مقدمے کی سماعت ہوئی, عین اس مقدمے کے سماعت کے دوران بقول مولانا رمضان علی صاحب وہ کھڑا ہوا, اس نے سب کے سامنے چاقو کھولا اور ایک اس کے گردن میں کھوپا, کھوپنے کے بعد نکالا خون کا کنواں, دوسرا کھوپا اور اس کو لٹا دیا, لٹانے کے بعد کوٹ میں بھگدڑ مچ گئی. سب ہندو تو ویسے بھی ڈرپوک ہوتا, ہم نے دیکھا ہندوستان میں مرغی ذبح کرے نا روڈ پہ کوئی ہندو جا رہا وہ خون دیکھ کر بکر جاتا, اتنا دلے رہے ہیں, اس کا خون دے کر سب بھاگ مسلمان بھی بھاگے ایک شور مچ گیا یہاں تک کہ وہ جو جبری اس کو سن رہی تھی تو وہ بھی اپنے کرسی کے انصاف اٹھ کر کے اندر بھاگ گئے اور غازی عبد القیوم کھڑا رہا اور مولانا رمضان علی کہتے ہیں کہ میں اس مجمع میں تھا غازی عبد القیوم کو کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی جیسے لوگ بھاگ رہے تھے چاقو پھینک کر وہ بھی ان کے ساتھ بھاگ جاتا کچھ پتا نہیں لگتا کس نے قتل کیا مگر اس کے لاش کے قریب اس کو بڑے حقارت کے انداز میں دیکھنا وقع ہو کھڑا ہونے کے بعد جب پتھر ختم ہوئی لوگ آنا شروع ہو گئے آنے کے بعد میں جو پولیس وہاں موجود تھی جب وہ داخل ہوئی تو غازی عبد القیوم نے اپنا چاقو یا چھری پھینک دی اور اپنے ہاتھ آگے کر دیا کہا میں قاتل ہوں اس کا میں نے اس کو قتل کیا پولیس نے ہتھکڑی ڈالنے کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا اب اس کے بعد انگریز کے کورٹ میں دوسرا مقدمہ غازی عبد القیوم کا چلا غازی عبد القیوم کی جب وہ جیل میں تھا اس کی پیروی کی تھی سید محمد اسلم بار کٹلا شاید ان کے خاندان والوں کو جانا اس نے کیا کیا سید محمد اسلم بار کٹلا اس نے کیا کیا ہائی کورٹ میں غازی عبد القیوم کے اس مقدمے سے متعلق جب اس کو سزا سنائی گئی اس کے مطابق ہائی کورٹ میں اپیل کر جب ہائی کورٹ میں اپیل چلی تو کراچی کے تین تاجر مجھے زمانی نہیں یاد لیکن میرے بعد حکیم رمضان علی صاحب کے اشارے کے مطابق تینوں کے نام بھی لکھے تھے تین بڑے تاجر جو کیوں کہیے ارباب الحق یہ تینوں حضرات کیا کرے یہ تینوں کے تینوں گھر ڈاکٹر اقبال کے پاس ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اقبال اس زمانے میں دانشور کے جو شاعر ہونے کے اعتبار سے اور وکیل بھی بہت مزہ ہوا ان کے پاس گئے ایک تو یہ کہا کہ آپ اس کا مقدمہ لڑ کر اس کو کسی طرح رہا کرنا کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ غازی عبد القیوم رہا ہو جائے ڈاکٹر اقبال کو یہ بھی کہا آپ کی حیثیت ایسی کہ ہندوستان کے وائر سرائے سے آپ ملاقات کر سکتے وائر سرائے آپ جانتے ہیں یوں کہیے کہ ہندوستان کو زمانے میں بادشاہ ہوا غیر منفصل ہندوستان جس میں یہ پاکستان بادشاہ ہوا کرتا اس سے آپ ملاقات کر کے غازی عبد القیوم کو رہا کرائیے ڈاکٹر اقبال نے پوچھا یہ بتاؤ غازی عبد القیوم کیا ڈھیلا پڑ گیا کیا کہتا نہ کہ نہیں وہ تو کہتا کہ میں نے قتل کیا تو اقبال نے کہا جب وہ یہ کہتا کہ میں نے قتل کیا تو کیا تم اس کو جنت میں جانے سے بچانے کے لیے میرے پاس آئے کہ میں اس الزام میں رکاوٹ بنوں کہ وہ جنت میں جائے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا اس کو شہادت کے منصب پر فائز ہونے دو اسے بچایا نہیں جائے اس منصب سے اس کو محروم نہ کیا جائے اقبال نے پیروی کرنے سے انکار کر دیا عزینہ نے محترم اس کے بعد کیا ہوا ظاہر ہے کہ انگریز کا کوٹ انگریز کی کچہری اور یہ گورا بندر آپ جانتے ہیں کتنا ہوشیار ہوتا یہ تو چاہتا تھا کہ اسے پھانسی لگی جائے چلیے صاحب تال کوٹری میں غازی عبد القیوم کو ڈال دیا گیا لوگوں نے یہ بتایا کہ کال کوٹری اس میں بتی نہیں ہوتی لیکن غازی عبد القیوم جس کال کوٹری میں رہا قدرتی طور پر اس میں نور پیدا ایسا لگتا کہ جیسے کہ بتی چل رہی اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ غازی عبد القیوم نے یہ کہہ دیا اعتراضی بیان میں تو میں نے اسے قتل کیا اب زیادہ معاملے کی کیا ضرورت ہوئی تو مقدمہ جب کھینچتا ہے کہ جب کچھ وہاں ہونے لگے اس میں مقدمے کی توانت دے جاتی اعتراض کر لیا پھانسی کی سزا سنا دی مسلمان جتنے تھے کراچی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اعلان ہوگا کہ کل غازی عبد القیوم کو پھانسی دی جائے گی روٹین کے مطابق لاش ان کے وارثوں کو دی جائے گی مسلمانوں کے حوالے کی جائے مسلمان اس کی نماز جنازہ بڑی شان اور شوقت سے پڑھا کر کے قبرستان میں دفن کرے یہ مسلمانوں کا پروگرام لیکن انگریز نے کیا کیا چپ چاپ سے اسے پھانسی دی پھانسی دینے کے بعد کہیں سے بھی اسے غسل و کفن دینے کے بعد رات ہی رات میں ایسے موقع کو نہ دیکھے یعنی بالکل سکھ اور اسے نیواشا قبرستان میں دفن کر دیا دفن کرنا تھا صبح جب سورج طلوع ہوا بات بڑھتے بڑھتے یہ پتہ لگا کہ غازی عبد القیوم کو پھانسی دے کر نیواشا میں دفنا دیا گیا سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے راضی عبد القیوم کی موت کی سزا کہ پھانسی ہو گئی, ایک جنگل کی آگ کی طرح پورے کراچی میں پھیل گئی, تمام مسلمانوں نے کاروبار بند کر دیے اور سب کے سب دیوہ شاہ قبرستان میں جمع ہونے لگے. اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہ طے کیا, یہ حکیم رمضان علی صاحب کہتے ہیں کہ غازی عبد القیوم کی قبر کھود کر اس کو نکالا گیا. نکالنے کے بعد اس کا جنازہ, اس کا جسم رکھ کر جتنے لوگ جلوس تھے وہ سب کے سب غازی عبد القیوم کا دیدار کریں اور عیدگاہ لے جائیں گے. عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھ کر سب لوگ جب اس کی زیارت کر لیں اس کے بعد بڑی اعزاز سے ہم اسے نیوار کا قبرستان میں دفنائیں گے. یہ مسلمانوں نے طے کیا. پولیس آڑے آئی, جنازہ نکال دیا گیا, ایک تابوت میں تھا. اس کے بعد جنازہ لے کر جب لوگ نکلے, آپ حیران ہوں گے سن کے, حکیم رمضان علی وہ جلوس میں موجود تھے. پولیس نے جب گھیرا ڈالا, پولیس کا گھیرا توڑ کر کے لوگ آگے نکل گئے. جب دیکھا کہ یہ مجمع پولیس کے قابو میں نہیں آ رہا, انہوں نے کیا کیا, انگریز فورس بلا لی, فوج بلا لی. اس فوج نے جنازے کے جلوس پر اتنی گولیاں چلائی, اتنی گولیاں چلائی. حکیم رمضان علی کہتے ہیں کہ شام کو پتہ لگا کہ 160 آدمی اس کے جلوس میں جمع ہوا, 160 آدمی اس نے انگریز میں قتل کیے جو غازی عبد القیوم کے جنازے کو نکال کر عیدگاہ کی طرف لے جا رہے تھے. 160 آدمی جب لے گئے, بے شمار لوگ زخمی ہو گئے, ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا. کچھ لوگ بیچ میں آ رہے تھے, ہندوؤں سے بھی مذاکرات کیے, کچھ مسلمان بھی تھے, انگریز حکومت جو بھی اس وقت اس سے مذاکرات کی, اور مسلمانوں کو کہا 160 آدمی جاں بحق ہونے پر ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے, خدا کے لیے جنازہ بنا مت لے جاؤ, بلکہ واپس جو ہے وہ نیوہ شاہ کی طرف لا کر کے جو کچھ ہم نے کیا یہ کافی ہے, اور اس کے بعد اس کو نہایت اعزاز کے ساتھ میں دفن کر دیا جائے. اس ایک آدمی کے پیچھے کہ اس کو نہایت اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے, 160 آدمی شہید ہوئے, کئی 100 آدمی اس میں زخمی ہوئے, اور اس کے بعد میں جہاں آج غازی عبد القیوم کی مزار قبر ہے یہاں انہیں دوبارہ عزیزان گرامی دفن کیا گیا. غازی عبد القیوم اور 160 وہ حضرات جو جنازے میں جان بات ہوئے ہیں, ان سب کی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما اور ان کے مقام کو بلند فرمائے. تو آپ نے دیکھا, ایک نوجوان نے جب دیکھا کہ قانون حرکت میں نہیں آ رہا اور یہ ضمانت پہ رہا ہو جائے گا, ایسی صورت میں مسلمان جو ہے جب قانون ہاتھ میں لیتا اور اس نے آنن فانن میں جو ہے وہ نتھو رام کو ٹھیر کر کے رکھ دیا. مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا لیکن اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی نہیں, ہر دور صدیق اکبر رضی اللہ سے لے کے حضرت عثمان غنی تک, حضرت عثمان غنی سے لے کر کے بنی امیہ کا دور اور بنی عباس کا دور, اس سب میں آپ دیکھ لیں, یہاں تک یہ کہ اکبر کا دور, شاہجہاں کا دور, عالمگیر کا دور, شہاب الدین اولی کا دور, جتنے بھی دور آپ دیکھیں, کسی بھی حکومت میں استاد نبی کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ اس کو سزا موت دی گئی. آپ حیران ہوں گے سن کے, اکبری دور جسے دین اکبری کہتے تھے وضع کیا اس کے دور میں ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. اس زمانے کے قاضی الخدا نے شہنشاہ اکبر کی سفارش نہیں مانی اور اس کے بعد جس نے حضور کی شان میں گستاخی اس کو سزا موت دی گئی. تو ہر دور میں عزیزان کرام یہ رہا, اور ہمارے اس قانون میں الحمدللہ یہ بات موجود ہے کہ جو شخص حضور کی گستاخی کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے عزیزان کرام. اب آئیے چند باتیں میں آخری میں عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ابھی تک بتی نہیں گئی. چند باتیں آخری درود شریف پڑھی بولنا اللہ محمد علی جود والکرم وآلہ وبارک وصدیق صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. یہ بار بار چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ سلمان رشدی اس جیسے لوگ دنیا میں انگریزوں نے پیدا کی, اس درخت کو انہوں نے لگایا, پانی انہوں نے دیا, سینچا انہوں نے, تناور انگریزوں نے کیا, یہ سب کس لیے ہے؟ یہ وقتاً فوقتاً آپ کے ایمان کی حرارت کو ناپنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان زندہ ہے یا نہیں. اس کی اہمیت اہمیت اس کی غیرت زندہ ہے یا نہیں ہے. اور کیا ہوا جب بھی ایسا کوئی شوشہ چھوڑا تو مسلمانوں کی غیرت الحمدللہ ابھی زندہ ہی گدھیر عربی کا شکار یورپ کے مسلمان, مگر وہاں بھی انہوں نے جلوس نکالے. ابھی میں بتاتا ہوں گزشتہ سال ہالینڈ میں تھا, ایک شخص نے فلم بنائی انگریز, ایک ننگی عورت پر قرآن مجید کی آیت لکھی اور وہ فلم ریلیز ہو گئی. وہ ایک شخص اس کے تعاقب میں لگ گیا, مراکش کا رہنے والا تھا, مراکش اس کے تعاقب میں لگ گیا. وہاں جو بڑے لوگ ہیں نا ہمارے یہاں تو حقوں بچوں والا یہ حساب نہیں, وہاں تو منسٹر بھی بےچارے سائیکل پر چلے جاتے ہیں اپنے دب تک. یہاں ہمارے یہاں صدر ضیاء الحق صاحب سائیکل پر جاتے تھے, بڑا اچھا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. وہ سائیکل پر جاتے تھے, 40,000 کی مرسیڈیز میں گریٹ کے ان کے پیچھے جاتا تھا. کیسے نقش انہوں نے سب کیے ہیں کہ پیروی کرنے کے دائرے میں سربراہ سمجھے تھا. اس سائیکل پر بریف کیس مرسیڈیز نے ان کے پیچھے ڈرائیور لے کر کے آتا تھا. دیکھا آپ نے کیسے شاندار ہمارے یہاں لوگ سربراہ رہے. اب میں عرض کرتا ہوں اس شخص اس کے تعاقب میں ایک دفعہ وہ روڈ پر آلینڈ لوگوں سے مل گیا جس شخص نے فلم بنائی. مراکشی نے گولی نہیں ماری, خندر سے اس کا روڈ پر سر عام اس کو ڈھیر کر دی اور ڈھیر کرنے کے بعد وہیں کھڑا بھاگا نہیں. مسلمان جو تھے دکاندار وقت انہیں تو بھاگنے کے لیے گولی مارا کھڑا. کھڑا ہونے کے بعد کیا ہوا, پولیس آئی. میں نے جلسوں میں کہا کرا ہالینڈ کی پولیس اتنی دلیر ہے کہ ہماری پولیس شرما جائے. کتنی دلیر, ساری گاڑیاں شوں شوں کتے بلی کی آواز نکال کر آئیں, 20 منٹ تک اس کے قریب نہیں گیا کوئی. بڑی کلاچل کوپ ہے, بندوں کے ہاتھ میں ہے, 20 منٹ تک تو وہ خنجر لیے کھڑا ہوا, لیکن اس کے جناب جو ہے وہ پکڑنے کے لیے کوئی نہیں گیا. 20 منٹ کے بعد بمشکل اس کو پکڑ کر کے لے گئے اور وہ ابھی بھی جیل میں ہے. چونکہ میری معلومات کے مطابق آلین میں سزائے موت نہیں, اس لیے وہ سزا بھگت رہا. اور اس نے جیل میں کورٹ میں یہ کہا کہ جب بھی میں رہا ہوں گا اس عورت کو بھی قتل کروں گا جس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی گئی. کوئی نہ کوئی مرد مومن پیدا ہو جاتا ہے جب قانون حرکت نہ کرے, تو یہی ہوتا ہے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں, یہ آپ کی ایمان کی حرارت جو ہے وہ اس کو چیک کرنا چاہتے. کیا ہوا, برا مت مانیے, ہماری حرارت اصل میں سب پڑ گئی. ایک وجہ کیا ہے, ہم دنیا جمع کرنے کے پیچھے ایسے لگے کہ موت کو بھول گئے. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب آدمی دولت مند مالدار ہو جائے تو اسے بھی مال سے محبت ہونے لگتی ہے اور وہ بزدل ہو جاتا. کیوں, موت اگر قریب آئے, آپ سوچیے, سوچ رہا ہو یہ بنگلے کا کیا ہوگا, کاروں کا کیا ہوگا, بینک بیلنس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. کوئی یہ قدم ہے کہ آدمی کے موت پر یاد آئے, یہ ساری باتیں ستاتی ہیں. نہیں, میں نام نہیں لیتا, بہت بڑے سے بلا مبالغہ عرب پتا, انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. میں نے کہا کیا معاملہ, کہنے لگے یہ ترقی کے بٹنے کا مسئلہ, میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنا ترقہ جو ہے وہ تقسیم کر دوں. ایک ہمارے جاننے والے سیٹ صاحب, انہوں نے اپنے یہاں بلا لیا, میں وہاں پہنچ گیا. وہ جو بڑے سیٹ تھے جو بالکل ہی قبر میں پیر لٹکائے ہوئے تھے کہ آج گئے اور کل گئے, انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, میں نے مسئلہ بتا دیا. اب وہ کمزور اتنے تھے, میں نے کہا کیا کیا کھاتے ہیں آپ, سنیے, ارب پتی سیٹ نے کیا کھاتے ہیں کہا. کہنے لگے کہ دیکھیے, صبح میں بغیر نمک اور مرچ کی بھاجی سے ایک چپاتی کھاتا ہوں, بالکل اتنی ہتھیلی بھی. اچھا, دوپہر میں کیا کھاتے ہیں, دوپہر میں ایسی کوئی معمولی سی جگہ. رات میں کیا کھاتے ہیں, کہنے لگے رات میں 2 چمچے کی سب ہول کی بھوسی پانی میں گھول کر کے پیتا ہوں اور 1 ٹولہ انجیر پانی میں اس کو پوٹا کر کھولا کر کے, انجیر نہیں, اس کا پانی پیتا ہوں. یہ میری غذا. سبحان اللہ, یہ ارب پتی لوگ یہ کب تمہارے پیسے کام آئیں گے. اللہ اس لیے فرما فقط اللہ عرب, جب وہ نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی رزق کو روزی کو تنگ کر دے گا. لوگ یہ سمجھے کہ روزی تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 تنخواہ دی تو 2,500 میں گزارا کر. نہیں, سب کچھ ہے روزی تنگ ہے, جو وہ چمچی سب بولتی ہے. کیا سمجھے, اخروٹ بھی نہیں کھا رہا, کھا رہا, ابال کر کے پانی پی رہے ہیں. آپ نے یہ دولت اس کام کی, اللہ اکبر, تو ہم کیا ہوا کہ جب ہم دولت اکٹھے کرنے لگ گئے تو بزدل بن گئے. جب بزدل بن گئے انگریزوں نے سمجھ لیا کہ یہ قوم اب بزدل ہے, اس سے مقابلہ ہمارا بالکل آسان. اب میں فارمولہ بتاتا ہوں. آخری بات, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل رات نیو کراچی میں بھی یہی کانفرنس تھی ناموں سے رسالت, اس میں ہم نے یہ عرض کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسرا فاروق اعظم نے رم بڑی بڑی قوتوں کو رم کے چلے گئے, صبح کہیں شام کہیں دوپہر کہیں فوجیں آتی, اللہ اکبر ساری زمین پر دندناتی گھوم رہے. کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا, یہ جو ساری دنیا کو آپ نے چیلنج کر لیا ہے, ساری دنیا کو قتل اور نصرت کا خواب دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس فوج طاقت کیا ہے, کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر. دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. شاہ گرحل کو ایک مرتبہ فاروق اعظم نے خط لکھا تھا کہ جب غالباً 40 یا 80 آدمی گرفتار ہوئے, اس کو خط لکھا تھا کہ ان تمام مسلمانوں کو تو رہا کر, اگر تو نے انہیں رہا نہیں کیا تو جانتا ہے میں تیرے پاس کیسی فوج بھیجوں گا. بلوچ ریجیمنٹ آئی, وہ تجھے تہس نہس کر دے گی. فرنگ فور آئی, سندھ ریجیمنٹ آئی, پنجاب کی فوج آئے گی, یہ تجھے تہس نہس کر دے گی. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں ایسی فوج بھیجوں گا جو گھوڑے پر چڑھے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی, گھوڑے سے اترے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی, مار گی تو اللہ کا ذکر کرے گی, مار کھائے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی. بتا کیا ایسی فوج سے تو مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہی وجہ کہ ایوب خان نے فیصلہ جب کلمہ طیبہ پڑھ کر جب جنگ کا اعلان کیا تو بھارت کی پھونک نکل گئی, اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت پاکستان کو عطا فرمائی. فوجیوں نے جو جانے کی ہم تصور نہیں کر سکتے. مینس ایک آلہ ہوتا جس سے ٹینک اڑ جاتا ہے, مینس کو اپنے سینوں پر باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور 650 ٹینکوں کا سیالکوٹ کا حملہ ناکام کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جو ہے وہ پیسے سے محبت نہیں تھی, محبت کائس سے تھی. سنیے فاروق اعظم کا مقولہ, کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا سنو ہماری طاقت کا راز, تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ اوزار آلات حد کم ہو, لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج کے پاس قوت ایمانی موجود ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارے جوان جو ہیں وہ موت سے محبت کرنے والے ہیں. اگر کوئی آزما وقت بھی آزما سکتا. عرض کر رہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کو موت سے محبت تھی ساری دنیا پر عزیزان گرامی وہ چھا گئے, اور جب سے ہم نے دنیا سے محبت کرنی سیکھی تو اب دیکھیے پوری دنیا میں کس قدر مسلمان کو پسماندہ تصور کیا جا رہا. داڑھی رکھنے والے آدمی کو 10-10 دفعے چیک کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. محترم حضرات, اب عراق میں کیا ہو رہا, دوسری جگہ کیا ہو رہا, کس قدر مسلمان کس رہا, یہ سب آپ کے سامنے ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات عزیزان گرامی نہیں ہے. اگر ہم آج بھی سچے پکے پیارے مصطفیٰ کے شہدائی بن جائیں, سچے پکے پیارے مصطفیٰ کے ماننے والے بن جائیں, تو آج بھی دنیا پر حکمرانی مسلمانوں کی ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ریلی نے اس واقعے کو نقل کیا تھا کہ جس وقت بیت المقدس کی بات وہ یہ ہے کہ جب مسلمان فوج بیت المقدس پہنچ گئی, بیت المقدس کے پادری باہر کہنے لگے مسلمانوں مت قتل کرو, جب مت کرو, بیت المقدس کی چابی ہم تحفے میں تمہیں دے دیں, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم اپنے بادشاہ کو بلاؤ, امیر المومنین کو بلاؤ, یعنی مارکا تو بادشاہ ہو کہ امیر المومنین کو بلاؤ, ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, اسے دیکھ کر بیت المقدس کی چابی تمہارے حوالے کر دیں. فوراً سپاہی پہنچے, ظاہر کتنا طویل راستہ, گھوڑا سب سے زیادہ دوڑنے والی سواری, پہنچ کر امیر المومنین سے مدینہ شریف نے کہا یا امیر المومنین آپ کی بارڈر پر ضرورت پڑ رہی ہے. کیا بتا وہ دیکھنا چاہتے, کہتے ہیں بغیر جنگ کے آپ کے حوالے کر دیں گے شہر. حضرت فاروق اعظم پہنچ گئے, چلو کچھ لوگوں کی جانیں تلف ہونے سے بچ جائیں گی. وہاں گئے جہاں چھاونی کی مسلمانوں, وہاں مسلمانوں سے خطاب کیا, صحابہ کرام معمولی لوگ نہیں, تابعین یا صحابہ, کہا کائی کے لیے بلایا تھا صبح آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. چلو کسی سم سے آواز آئی جو حضرت فاروق اعظم جبا پہنے ہوئے تھے اس میں پیون لگے ہوئے. جو گھوڑا تھا وہ بہت کمزور تھا اور امامہ شریف جو ہے وہ بھی اوسط درجے کا. کہا حضور ایک گزارش ہماری وہ یہ ہے, یہ دیکھیں مال غنیمت کا انبار لگا ہوا بہترین امامہ آپ زیر تن کیجیے زیر سر کی بہترین قسم کی پوشاک آپ پہنیں گے شاندار قسم کا گھوڑا لے کر آپ جائیں گے پتا لگے گا انہیں مسلمانوں کا نہیں آ رہا. فاروق اعظم نے کیا عمدہ بات کہی تھی اللہ 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 ان کی قبر کو رحمت و ایمان سے بنائے. فرماتے ہیں جماعت صحابہ مجھے حیرت ہے تمہاری یہ بات سن کر, تم یہ سمجھے کہ عزت امانے سے ملتی, تم یہ سمجھے کہ عزت جبے اور جناب پوشاک سے ملتی, تم یہ سمجھے کہ عزت گھوڑے سے ملتی. پر مکئی جماعت صاحب مت بھولو ہمیں جو عزت ملی ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
ہمیں عزت تو اسلام کی وجہ سے ملی, ہمیں عزت تو پیارے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی. آج جتنوں کو عزت ملی ہے یہ سب مسلمان اس لیے عزت ملی کہ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی وجہ سے. وہ ہمارے حکمران اسے نہ بھولیں, جو قدر عزت اور وقار ملا ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے ملا. بقول اعلی حضرت امام اہل سنت مجد بنیت حاضر صاحب الحجت القاہرہ المجد بنت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل قریب رحمت العلی, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تیرے اپنے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. مصطفیٰ کے غلام بن کے دیکھو, حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, سچے پکے عاشق بن جاؤ. نماز کی پابندی کرو, روزوں کی پابندی کرو, تلاوت پابندی سے کرو. ایک اچھے مسلمان جب بن جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا آج بھی مسلمانوں کے بشرطے کہ غیر عربی کا شکار نہیں. مسلمان اگر چھوڑ کر آج بھی سیدھے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی آج بھی ان پر وہی رحمت اور کرم کی بارشیں فرمائے گا جو اس سے پہلے مسلمانوں پر ہوتی رہی. اور یہ صوفی جس کو مراقبہ کہتے ہیں, آپ گھر میں جا کر مراقبہ کریں, کیا مطلب یہ صوفی سارے دنیا میں خیالات نکال کر کے غور کیجیے مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کیا ہے, 1 عرب 80 40 کروڑ, 1 عرب 40 کروڑ یعنی کیا مطلب 1.5 عرب مسلمان دنیا میں. ذرا غور کیجیے وہ یہ 1.5 عرب مسلمانوں میں ایک شہاب الدین غوری میں, ایک سلطان محمود غزنوی میں, ایک جناب جو ہے وہ گویا اتنا بڑے بڑے سردار میں گزرے, ایک بھی مسلمانوں میں نہیں. آج اگر کوئی محمود غزنوی ہوتا, شہاب الدین غوری ہوتا, اللہ اکبر, مسلمانوں کا حکومتوں کا حال بدل گیا ہوتا. یہ ایک ٹکڑا کس کے سامنے سنایا جائے, جو بات دل میں ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. لیکن سب کا نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے غلامی میں جیو, حضور کے غلامی میں مرو, دنیا تو کسی طرح گزر ہی جائے اور آخرت جو ہے وہ آخرت و خیر و ابقا, باقی رہنے والا وقت آخرت کا ہے. اور یہی وجہ کہ غازی عبد القیوم نے اپنی جوانی میں آخرت کما لی. حضور اس وقت جو تھے وہ غزوہ خیبر میں تھے, ایک شخص غزوہ خیبر میں حضور کے پاس آئے اور مسلمان ہو, غزوہ خیبر میں مسلمان, مسلمان ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا, کہا یہ دیکھو جنگ ہو رہی اس میں کود جاؤ. وہ شخص اس جنگ میں کودا اور شہید ہو گیا. اسے ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, ایک دن روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا, ایک تراوی پڑھنے کا موقع نہیں ملا, ایک حج عمرہ کا موقع نہیں ملا. اور جب شہید ہوا تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کیا تو کم پایا سب سے زیادہ, کام تو بہت مختصر کیا مگر سب سے زیادہ پا لیا. کیا مطلب تھا پانے کا, کہ جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے. بلکہ یہی نہیں, بلکہ ان آنکھوں کو جو پیارے مصطفیٰ کے دیکھنے والی, ان آنکھوں کو جو دیکھ لے وہ بھی جنتی ہے. تو کیا تو کام بہت کم پایا بہت زیادہ. عبد الغازی عبد القیوم نے کیا تو 5 منٹ کا کام مگر پایا سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی کو اجاگر رکھے. وما علینا الا البلاغ, کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کا نظرانہ.